من الشيطان الغيب الصديق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتطاهر بعظمته جبابرة الطاغيت المتقابر لكبريائه عطاس المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المحسومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون سلام دارِ محترم وہ سلسلہ گفتگو جو ذیلیت کی 29ویں تاریخ کے گزرنے کے بعد سے شروع ہوا تھا آج وہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ان تقریروں کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں 16 سورے کی 3 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. وہ 16 سورہ سورہ نحل اور وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کے نشانات 81 82 اور 83. ان آیات میں پروردگار عالم نے بہت عجیب و غریب طریقے سے انسانوں کو خطاب کیا. ارشاد فرمایا دیکھیے کس طریقے سے اللہ اپنے احسانات جتلاتا ہے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا. اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کے سارے بنائے تمہارے لیے, ورنہ اگر سارے نہ ہوتے اور مسلسل آفتاب کی تاباہیاں تم تک پڑتی رہتی تو زندگی کا تصور بھی باقی نہ رہتا. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا. جو چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ان میں تمہارے لیے اللہ نے سائے رکھے. وجعل لکم من الجبال اکنانا. اور یہ جو اونچے اونچے پہاڑ دیکھ رہے ہیں, یہ جو سر بفرد پہاڑ تمہاری نگاہوں کے سامنے, اللہ نے تمہارے لیے ان پہاڑوں میں غار بنائے, یہ غار بنے تمہارے لیے, سائے خلق ہوئے تمہارے لیے, وجعل لکم سرابیلا تقیکم الحر, اور اللہ نے تمہارے لیے لباس بنائے ایسے لباس جو سردی اور گرمی سے تمہیں بچا سکے, جعل لکم سرابیلا تقیکم الحر و سرابیلا تقیکم باطکم, اور اللہ نے تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو جنگ میں تمہارے کام آئے, زرہ بنائے, بکتر بنائے اور دوسرے لباس بنائے تاکہ تم جب جنگ لڑنے جاؤ تو ان لباسوں کو استعمال کرو. تو پہاڑ بنائے, پہاڑوں میں غار بنائے, جتنی چیزیں پروردگار نے خلق کی ان کے سائے تمہارے لیے بنائے, تمہیں لباس دیا سردی کے لیے, تمہیں لباس دیا گرمی کے لیے, اور تمہیں لباس عطا کیا جنگ کے لیے, اور سراغ اشاعت کیا سزا لے کر یتم نعمتہ علیکم. اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کو اسی طریقے سے تم پر تمام کرتا رہتا ہے. یہ ہے اتمام نعمت کی منزل. کذالک یتم نعمتہ علیکم, اللہ اپنی نعمتیں بھرپور طریقے سے نازل کرتا رہتا ہے. کیوں؟ لعلکم تسلمون, تاکہ تم اس کے مسلمان بن جاؤ, تاکہ تم اس سے مسلمان بن جاؤ. یعنی نعمتیں اس لیے آ رہی ہیں کہ تم مسلمان بنو, یعنی جہاں اسلام ہوگا وہی نعمت ہوگی. بھائی قرآن اور اتمام نعمت میرے سننے والوں کے ذہن میں یہ موضوع محسوس ہوگا نا, جو اس سلسلے گفتگو کے لیے محسوس ہوا ہے, قرآن اور اتمام نعمت. عجیب بات یہ ہے کہ یہ آغاز ہے سن 1410 ہجری کا, سن 1410 ہجری, اور میں نے اس اشرے مبارکہ کا عنوان رکھا قرآن اور اتمام نعمت. اگر میرے محترم سننے والوں کا اس اجتماعی حافظہ ساتھ دے تو درمیان سے ایک سال چھوڑ کر, یعنی سن 1409 کو چھوڑ کر, جب سے میں بدقسمتی سے یہاں حاضر نہیں ہو رہا تھا, سن 1408 میں میرے اٹھے کا عنوان تھا کتاب اور اتمام نعمت. تو اب میرے محترم سننے والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا عنوان تھا کتاب اور اتمام نعمت, اور اس کا عنوان ہے قرآن اور اتمام نعمت. تو قرآن میں اور کتاب میں فرق کیا ہے؟ قابل غور کہ قرآن میں اور کتاب میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ سب سمجھ آ گیا تو مجھے آسانی ہو جائے گی اپنے موضوع کی طرف جانے میں. بھائی یاد رکھیے کہ ہر کتاب قرآن نہیں ہے, لیکن قرآن کتاب ہے. لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور میں چاہ رہا ہوں کہ کتاب اور قرآن کے لیے کھڑے ہیں, تو یہ دونوں برابر کے ساتھ لینے میں محفوظ ہو جائے. ہر کتاب قرآن نہیں ہے, لیکن قرآن کا حال ہوگا کہ باپ ہے. دلیل دوں, قرآن کس پہ نازل ہوا؟ پیغمبر اکرم پر. قرآن نازل ہوا پیغمبر اکرم پر. اب کیا میرے کسی مسئلہ سننے والے کا یقین ہو سکتا ہے کہ قرآن نازل ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, قرآن نازل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر؟ نہیں, قرآن مخصوص ہے ذات محمد عربی کے پاس. قرآن نازل ہوا پیغمبر اکرم پر, اس کی بات تو طے ہو گئی نا. تو آپ جا کر دیکھیے گا سورہ بقرہ کو, قرآن فقط رسول سے آیا. اچھا کتاب کس سے آئی؟ موسیٰ پہ آئی, عیسیٰ پہ آئی, حضرت داؤد پر زبیر کی صورت میں آئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سیفوں کی صورت میں آئی. کہتے ہیں نا کہ چار صاحبہ کتاب, اور ان کتابوں میں سے ایک قرآن مجید. یہی ہے نا عقیدہ, تورات زبور انجیل قرآن. قرآن ایک بٹا چار ہے ان چاروں کتابوں کا. تو ہر نبی صاحب کتاب نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رہے. ہر نبی صاحب کتاب نہیں ہے, صاحب کتاب ہے چار, اور ان چاروں کے نام آپ کے پاس محفوظ ہے. داؤد علیہ السلام پر زبور آئی, موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی, عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا, پیغمبر اکرم پر قرآن مجید کا نزول ہوا. اب اسے ذہن میں رکھ کر واپس چلے قرآن کی طرف. قال الناس يا بكر دوسرا پورا قران میں لکھا ہے ایت کے ساتھ 279 حوالہ اسے دے رہا ہوں کہ جا کے ترجمہ دیکھے گا قال الناس امتا واحدۃ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين پوری انسانیت ایک گروہ کی صورت میں تھی ان میں اختلاف نہیں تھا وہ امت واحدہ تھے فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين بس اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے وانزل معهم الكتاب بالحق اور اللہ نے ہر نبی کے ساتھ ایک برحق کے ساتھ نازل کی تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ کتابیں کوئی چار نہیں ہر آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کسی نبی کو کتاب کے بغیر نہیں بھیجا فتح چکی بدل گئی جہاں اگر مزدور ہے تو میں کہوں کہ مجھے کسی خاص مجھے تو اگر سننے والوں کو لے جانا ہے بھائی آپ کا خیال یہ کہ کتابیں ہیں خراب ماحول کتابہ بے حق ہم نے آدم سے خاتم تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کو کتاب دے کے بھیجا تو تمہاری کتاب کی اصطلاح اور ہے اس کی کتاب کی اصطلاح اور ہے تمہاری صلاح اور پروردگار کی صلاح اور بھائی ایک یہ خیال اور دے دوں تاکہ میرے سارے سننے والے تنویر ہو جائے کس کتاب آ رہے اور وہ تو انبیاء کو کتابوں کی صورت میں پیسے دیتے ہیں وہ ہے بھائی انجیل ملی عیسیٰ علیہ السلام کو 35 برس کی عمر میں جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 35 سال کی ہو گئی جب انہیں انجیل مبارک دی گئی کب دی گئی انجیل جب عیسیٰ کی عمر 35 سال کی ہوئی اور مریم کی گود میں کیا کہہ رہے تھے انجیل بھی بات ہو رہے ہیں جب 3 دن کے تھے تو مریم کی گود کے آج بھی عبداللہ آسانیت کے ساتھ میں جا رہی نبیا اللہ نے مجھے کتاب دی ہے دے گا نہیں کتاب کتاب اور ہے انجیل اور ہے کتاب اور ہے قرآن اور ہے لفظ کتاب نماز کے لیے استعمال ہوا ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا نماز مومنین کے اوپر لکھ دی گئی تھی کتاب کے بھائی بھائی واجب کر کے نماز کو ہم نے مومنین کے لیے لکھ دیا تھا تو کتاب اور بیٹا جو ہے انجیل اور اب اصل کہ کتاب اور قرآن اور وہ آئے جو میرے ہاتھ سننے والے کے دین میں ہوگی بھائی انی عبداللہ آسانی کتاب میں جان نہیں لگ گیا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی اللہ نے مجھے نبی بنایا کتاب اور انجیل اور کتاب گود میں نہیں انجیل سہار گئی اور اب کتاب اور قرآن پورے موقع جس میں ساری لڑائی رہی ان لو نقل قریب فی کتاب مقبول لا یمتہ الا القارون قرآن کریم ایک آیت کے سیور کو دیکھیں یہ با کرامت قرآن ہے با عزت قرآن ہے یہ رب کریم کا ترجمہ کر رہا ہوں انہ قرآن کریم یہ با عزت قرآن ہے یہ باشرف قرآن ہے یہ با کرامت قرآن ہے کہاں ہے کی کتاب مقنون ہم نے اس قرآن کو کتاب کے اندر رکھا ہے قرآن اور کتاب اور ہے سمجھو ما یمسہ الا المطہرون اور اس قرآن کو چھو نہیں سکتے مت نہیں کر سکتے تک نہیں کر سکتے مگر بولو کہ جنہیں ہم نے طیب و طاہر کرا دیا ہے بھائی ابا باپ دن میں کلام میں آگے یہ پوسٹ کر رہا ہوں, تو میں مجھے رکنا نہیں تھا. یہ قرآن کتاب کے اندر ہے بھائی, یہ تصویر جیس کے اندر ہے, تصویر گیرا اگر اندر جائے کوئی کہے تو مضبوط اور ہوگا, دربار ہوگا. یہ قرآن کتاب کے اندر ہے, تو اگر کتاب سمجھ میں آ جائے تو قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا, کتاب کی اہمیت سمجھ بھی سمجھ میں آ جائے گی. بھائی اس تصویر کو لے کے میں محفوظ رکھتے ہیں, مجھے کہیں لے کے جانا ہے اپنے گھروں کو. میں جمت تو ہوں, میں یہ مت کہوں ان لوگ متعارم, اسے سن نہیں سکتے, اسے ٹچ نہیں کر سکتے, اسے مت نہیں کر سکتے, مگر وہ آپ کے جو سارے ہیں نہیں سارے کے ہمارے پاس. میں یہ مت کہوں ان لوگ متحرون, اسے چھو نہیں سکتے, مگر وہ کے جو متحر ہیں ساحل کے ہماری پاس, متحر کے ہماری پاس کیا گیا. عجیب لگائے بھی گئے اس قرآن کو جو کتاب مضمون کے اندر آئے, سوائے متحر کے کوئی چھو نہیں سکتا. ہم نے پہلے کے مہینے میں پوچھا جاتا ہوں کہ پروردگار تیرا خیال یہ کہ قرآن کو کوئی نبی چھو نہیں سکتا, اور ہم نے تاریخ کو دیکھا کہ مہاتما گاندھی زندگی بھر قرآن کی آواز کو الٹتے پلٹتے رہے. یہی ہے نا تاریخ, تو یہی ہے پروردگار. تو نے کہا کہ یہ قرآن اسے سوائے متحر کے کوئی مت نہیں کر سکتا. ہم نے دیکھا کہ یورپ کا مشہور مستقل اور مشہور ڈرامہ نگار جارج برنارڈ شاؤ اسے کرتا رہا اور اپنے ڈراموں میں اس قرآن کا حوالہ دیتا رہا. تو ان غیر متحر لوگوں نے چھو تو دیا نا, چھو تو دیا, جبکہ تو نے کہا تھا کہ اس قرآن کو سوائے متحر کے کوئی چھوئے گا نہیں. تو بھائی بتلانا یہی تھا, بتلانا یہی تھا کہ ہر بات کو جو چاہے وہ چل رہے. جو چاہے وہ چل دے, اس لیے کہ تمہاری دشا بھی ہے لیکن مانی کو بھائی مت کرے گا. مانی کو بھائی مت کرے گا جو سائے تہار کو جسے ہم نے تہار بنا رہا ہوں. بھائی رک جائے اس مندر پھر پر اور بڑا سا تہار کے مسئلے کو میں واضح کر دوں تو بہت آسان ہو جائے. بھائی الفاظ جو چاہے چھولے, جو چاہے الفاظ کو کچھ کرے, الفاظ کا قدر نہیں لگائی. اگر کوئی مسجد جانے کے بعد دانا کے پرانی مسجد کھلے اور لینے کے بعد ہر بات کیا کر کے تو آپ کچھ کر سکتے. اگر میں چھٹ کے پہنچنے میں کام کرے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو دعویٰ ہی نہیں کیا بتا جو رہے, دعویٰ ہی نہیں کیا کہ الفاظ کو کوئی مت نہیں کرے گا. دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ قرآن جو کتاب مسنون میں ہے, اسے کوئی نجس مت نہیں کر سکتا. تو مت سے مراد ہے مت سے مانوی, بچوں جو ہے مت سے مانوی مفہوم تک نہیں پہنچ سکو گے, اس کی مراد تک نہیں پہنچو گے, الفاظ تک تمہاری نگاہیں رک جائیں گی. الفاظ میں کہنا کیا جاتا ہے تم وہاں تک نہیں پہنچ سکو گے. بھائی بات کوئی اتنی ہے کہ تو کا مقدس وادی پور کے قریب ایک میدان ہے, اور پروردگار نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ پور پہ آؤ تمہیں توریت دیں گے. موسیٰ چلے جب جا رہے تھے موسیٰ تو توا کے مقدس وادی سے گزرے. وہ وادی آج بھی ہے, اب وادی آپ پتا نہیں کرتی نا, تو وادی اپنے مقام پہ موجود ہے. جیسے ہی پور کے مقدس وادی میں جس کا نام توا ہے موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے, آیت آئی, حکم آیا. قرآن میں وہ حکم ہے فخلع نعلیک وانک بالوادی المقدس طوا, موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو اس لیے کہ تم طوا کے مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہو. طہارت کا اتنا احترام, کہ اپنی جوتیاں اتار دو طوا کے وادی کے باہر. وانک بالوادی المقدس طوا اس لیے کہ تم طوا کے مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہو. تو پروردگار اس وادی کا کیسا احترام کرے کہ جوتیاں باہر کروا دے, اور قرآن جو مکمل گرنے آئی ہے اسے کیا نجس جواب کے حوالے کر دے.
اگر اگر معیار طہارت نہ ہو جائے تو پھر مجھے کتاب اور قرآن تک جانے میں آسانی ہو جائے گی. اب قرآن اپنے طاہر علم کو نجیب جماعتوں کے حوالے نہیں کر سکتا. اس لیے کچھ ایسے لوگ ضروری ہیں بھائی, بہت توجہ رکھیے گا, کچھ ایسے لوگ ضروری ہیں جن کی طہارت کا اعلان ہو اور جن کا ہر طور قرآن کے سلسلے میں سند مانا جائے. اب بیٹھے ہوئے تو سب طاہر ہیں, سارے اسلام میں سارے طاہر ہوئے, قیامت تک جتنے کلمہ گو آئیں گے وہ سب طاہر ہوں گے, لیکن ایسا طاہر کہاں سے ڈھونڈے جو قرآن کی تصدیق کا ذمہ دار ہو. میں نے بڑی محنت کر لی اور میں بڑے نازک موڑ پر اپنے سارے نوجوان پڑھنے والوں کو لے آیا. میں تاریخ تو سب ہے نا, جس نے کلمہ پڑھ لیا ہوتا ہے, جس نے غسل کر لیا ہوتا ہے, جو نمازی ہے وہ تاہر, جو طہارت کو مینٹین کر رہا ہے وہ تاہر. لیکن ہمیں ایسا تاہر نہیں چاہیے, ہمیں تو وہ تاہر چاہیے جو قرآن کی طہارت کو مس کر سکے اور قرآن کے معراج کو سمجھ سکے. ہمیں ایسا تاہر چاہیے. تو اب طہارت کو کیسے معلوم کریں؟ بھائی میرے سامنے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے محکم سامنے ہی کا اور یہ سب طاہر ہے, لیکن کیا طہارت آنکھوں میں دکھائی جا سکتی ہے؟ میں اگر دعویٰ کروں کہ میں طاہر ہوں تو کوئی دھوکا لگتا ہے؟ اس لیے کہ طہارت دیکھنے کی چاہیے نہیں ہے. آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ طاہر ہیں, اب میں کیسے دیکھتا ہوں کیا طاہر ہے یا نہیں, طہارت دیکھی جانے کی چاہیے نہیں. لیکن طہارت کو معلوم کرنے کے طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ مالک سے پوچھ لو, چیز کے مالک سے پوچھو, اگر مالک کہے کہ طاہر ہے طاہر مان لو. زیادہ طریقے نہیں ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے. چیز کے مالک سے پوچھو یہ کبھی میرے ہاتھ میں نہیں مانوں کہ یہ پاک ہے یا نہیں, میں اس کا مالک ہوں. اگر میں کہہ دوں کہ یہ پاک ہے تو پھر یہ پاک ہے. اسے میں جس کو سمجھے اچھا, اب یہ کبھی پاک ہے اور اتفاق کیا میں موجود نہیں ہوں, اب تک ہی موجود ہے, اب کیا کریں گے؟ تو دو عادل گواہوں سے پوچھو. اگر دو عادل گواہ گواہی دے دیں کہ یہ تصویر پاک ہے تو اسے پاک مان لو. پہلا طریقہ مالک کہے, دوسرا طریقہ دو عادل گواہ کہے, تیسرا طریقہ اور آخری طریقہ بھائی نہ مالک موجود نہ عادل گواہ موجود, اب اتفاق سے تصویر رکھی ہوئی ہے اور اس کی طہارت نہیں معلوم, آپ پریشان ہیں. ایک سب اٹھا, اسے تصویر اٹھائی, آپ کے سامنے لڑکے پہ گیا, اسے آپ کے سامنے طاہر کیا اور طاہر کرنے کے بعد آپ کو دے دی, آپ کے ہاتھ رکھ دیا. اب آپ نے طہارت اپنے ہاتھ سے دیکھ لیا نہیں کہ اب اس کے لیے نہ ماہی کی ضرورت ہے نہ آج گواہوں کی ضرورت ہے, آپ نے طہارت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا, ابھی تو بات طے ہوگی. تو اب دیکھے اسلام کی اصطلاح میں ان تینوں کے نام سنتے جائے, صاحب یس کا فارم, مالک کرے کہ پاک ہے تو پاک مانو, دو آگے گواہ کہنے کے بعد ہے تو پاک مانو, علم بھی جانی اپنی آنکھ سے دیکھ لو کے پاک ہے تو پاک مانو. بھائی اسی لیے مالک نے آواز دی, ان لڑائی ہوئی تو نہ ہو لیکن ایمان کو میں پھیل گئے. اعلان طہارت کی ضرورت کیا تھی؟ جیسے سب طاہر ویسا یہ طاہر, کہا کہ نہیں مالک بتلائے گا کہ ان کا معیار طہارت کیا ہے. مالک نے کہا انما یرید اللہ لیذھبان کو رسال البیت. اب مالک کے پاس سامنے آ گیا, اب بیان کریا دو آگے گواہ کہے کہ یہ پاک ہے, اسی لیے جبریل لائے محمد نے سنائی. بہت سیدھی سادھی باتیں کر رہا ہوں, تین ہی طریقے ہیں اور دنیا کی ساری جگہوں میں کسی ایک جگہ کی طرح نہیں ہے کہ اگر ایک طریقہ بھی ثابت ہو جائے ماری کہہ دے پاک مان لو. اب ضرورت نہیں ہے دو گواہوں کی, دو گواہ کہہ دے پاک مان لو, ضرورت نہیں ہے کہ ماری کہے. اور یہاں مالک بھی کہہ رہا ہے, دو گواہ بھی کہہ رہے ہیں, کوئی بات تو ہو گئی نا. آپ تیسرا آخری طریقہ کہ انسان طہارت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو اسی لیے تو پاک گھر میں پیدا کیا کہ اگر نجس ہوتا تو وہاں پیدا نہ ہوگا. قرآن کو کتاب میں رکھا ہے, قرآن اور کتاب اور. اب اگر کتاب سمجھ میں آ جائے تو خدا کی قسم میری محنت سوارت ہو جائے. اللہ نے کیا کیا, قرآن کو کتاب کے اندر رکھا, یہی تو ہے نا. اب اگر کتاب سمجھ میں آ جائے تو قرآن کی جگہ بھی سمجھ میں آ جائے. اب لے چلوں واپس قرآن کی طرف اپنے سارے بننے والوں کو. حوالہ ذہن میں رکھیے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم, ون کتاب المبین, انا انزلناہ قرآنا عربیا. یہاں کتاب بھی ہے قرآن بھی ہے. حامیم, ون کتاب المبین, انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یہ آیات مبارکہ میں نے بہت خیر سے پڑھی تاکہ میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں راست ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم, ترجمانی, ون کتاب مبین, قسم ہے کتاب مبین کی, انا انزلناہ قرآنا عربیا, ہم نے اس کتاب مبین کو عربی میں قرآن بنا کے نازل کیا, یعنی اس کی اپنی اصلی صورت کچھ اور ہے. قرآن اس طریقے سے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. آمین, ول کتاب المبین, قسم ہے کتاب مبین کی, انا انزلناہ قرآنا عربیا, ہم نے اس کتاب مبین کو عربی میں قرآن بنا کر نازل کیا ہے. اب ہم نے صورت کیوں بدلی اس کتاب مبین کی اور اسے قرآن کیوں بنایا؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تم اسے سمجھ سکو. اگر وہ اپنی اصلی صورت میں ہوتا تو تمہاری سمجھ میں نہ آ سکتا, ہے نا؟ بہت سمجھ رہے, بہت سمجھ رہے. اگر وہ اپنی اصلی صورت میں ہوتا تو وہ سمجھ ہی نہیں آتا, اس لیے ہم نے اسے عربی میں قرآن بنا کر نازل کر دیا. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, اور وہ کتاب مبین, وہ کتاب مبین ام الکتاب میں, یعنی ام الکتاب کہتے ہیں سورہ حمد کو, وہ کتاب مبین سورہ حمد میں, لدینا ہماری نزدیکی میں, عالی بھی ہے حکیم بھی ہے. میں نے دونوں لفظوں کا ترجمہ نہیں کیا, عالی کی معنی بلند, حکیم کی معنی حکمت والا.
بل کتاب المبین, انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم, وہ کتاب مبین سورہ حمد میں علی ہے. تو اب اگر سورہ حمد میں علی حکیم مل جائے تو وہی کتاب مبین ہوگی, اور اگر سورہ حمد میں نہ ملے تو اس کا مطلب یہ دعویٰ درست نہیں. سب ڈھونڈ لو عربی حکیم کو کھلے آنگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رحمان الحمد للہ رب العالمین اور رحمان الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کسی مقام پر عربی حکیم کا تذکرہ ہے؟ نہیں ہے. سات آیتیں ہیں اور پوری پوری سورت میں کسی مقام پر علی عظیم کا تذکرہ نہیں ہے. اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پورے عمد میں علی عظیم کو رکھا ہے. تو کہاں ہے علی عظیم؟ بتاتا ہے کہاں ہے علی عظیم پورے عمد میں؟ تو میں اسی بات کو کہا تھا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ پورے عمد میں. پورے قرآن میں تو پورے عمل میں جو پورے عمل میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت میں اور جو آیا ہے بسملہ میں تو اس کی بے میں اور جو بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں تو آنند نقطہ کو بہتر ہوا. میں محفوظ رکھے گا کہ کتاب کے ساتھ اسلام نعمت ہی ہوا اور قرآن نے اسلام نعمت سے لال رقم تسلم نعمت ابو علیکم. مجھے ان ساری آیتوں سے اگلی تقریبوں میں کام لینا ہے اور تقریبوں کو تھوڑا کرتا جا رہا ہوں. جزالے کا یوتم نعمت ابو علیکم اللہ اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کرتا رہے گا. لال رقم تسلم تاکہ تم دائرۂ اسلام میں آ جاؤ. اور یہ خطاب مسلمانوں کا کہ نعمتیں اس لیے دے رہے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ. اور اب کچھ خطاب کیا پیغمبر سے انما علیہ کل بلا ہوگا بھی حبیب اگر یہ نعمتوں سے منہ کو پھیر لیں اور اگر یہ اسلام سے منہ کو پھیر لیں تو حبیب پرواہ نہ کر. تیرا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا. تیرا کام ڈنڈا اٹھا کر منوانا نہیں ہے. یعنی رسالت کا کام کوڑے اٹھا کر منوانا نہیں. اگر یہ نہ مانے اگر کہیں نعمتوں کو ٹھکرا لے اگر تیرے حکم سے نافرمانی کرے تو ان نما ارے کر بنا ہوں بھائی. تیرا کام یہ کہ تو پیغام پہنچا دے وہ پھیر لے. اور اس کے بعد کمنٹری کی ان انکار کرنے والوں پر یار بھولنا نعمت اللہ. بھائی ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت کو خوب پہچانتے ہیں تم میں ان اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں. اکثر و حمل کافرون اور یہ سب سے سب کفران نعمت کرنے والے ہیں. آج کی گفتگو اس منزل فکر پر رک رہی ہے مجبور رک رہی ہے لیکن توجہات آپ کی موجود ہے. یا رسول نعمت اللہ ہے ثم ينكرونها اکثر و حمل کافرون. یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پر جو اس میں نہ پہچانے اور پھر انکار کر لیں اور بات ہے. پہچانتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں. پتا کیسے چلے کہ وہ نعمت کیا ہے جو پہچاننے کے بعد ٹکرائی گئی. تو اب اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ نعمتوں کی بنیادی تفصیلیں جو ہے علماء اخلاق کیا طریقہ ہے اپنی طرف نہیں کر رہا ہوں. بھائی پانی کا ایک ٹھنڈا گھونٹ شریر گرمی کے زمانے میں بہت بڑی نعمت ہے. بہت بڑی نعمت. تین دن کے فاقے میں ایک لقمہ کھانا بہت بڑی نعمت ہے. ریگستان کی تپتی ہوئی سرزمین پر جہاں کوئی چھاؤں نہ ہو ایک شجر سایہ دار کی چھاؤں بہت بڑی نعمت ہے. یہ سانس کی آمد و رفت جسے زندگی کہتے ہیں جب تک بھی رہے بہت بڑی نعمت ہے. مکان بہت بڑی نعمت ہے. تن جھانپنے کے لیے وسائل بہت بڑی نعمت ہے. کیا زندگی بھر ساتھ دیں گے؟ یہ لباس جو میرے محترم سننے والوں کے جسموں پہ ہے کیا یہ لباس زندگی بھر ساتھ دے گا؟ پھٹے گا بدل جائے گا اور اگر نبی بدلے تو فرد کی تبدیلی تو بدل جائے گا. تو لباس زندگی بھر ساتھ نہیں رہتا, لباس کا انسان کا ساتھ آرے دن ہے. بات طے ہو گئی. پیاس ہر وقت نہیں لگتی, جب پیاس لگے تو انسان کو پانی کی طرف ہو, اور جب پیاس نہ لگے تو لاکھ برتن پانی لے آؤ جب طلب ہی نہیں ہے تو ہائی نہیں ہوگی. تو ہر نعمت, ہر نعمت نعمت پانے والے کی نسبت سے آرے دن ہے. بات طے ہو گئی. سنیں کچھ تھوڑا سا بخش ہے میرے پاس. آپ تھک گئے, یہ تھک گئے بھی مثال کا جملہ تھا کہ آپ تھک گئے اور تھکنے کے بعد لیٹ گئے. اب لیٹ گئے تو آپ کو آرام ملا ہی نہیں ملا. تو اگر آرام حتمی ہے تو پھر اٹھیے گا مت. تھکنے کے بعد جب لیتے تو یہ لیٹتا نعمت آیا نہیں, تو جب نعمت نہیں ہے تو لیٹے گئے, لیکن پھر لیٹنے کے تھکے اٹھ کے بیٹھ گئے. تو اگر لیٹنا نعمت تھا تو پھر بیٹھتے نہیں. بات تو باتیں ہو گئی. اچھا آپ بیٹھ گئے تو بیٹھ کے تھک گئے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو اگر بیٹھنا نعمت تھا تو پھر کھڑے کیوں ہوئے؟ اور کھڑے ہو کر کھڑے کھڑے تھک گئے چلنے لگے. تو اگر کھڑا ہونا نعمت ہے تو چلے گا. تو ہر نعمت یتافی بھی ہے اور عارضی بھی ہے. تو نعمتوں کی ایک قسم عارضی نعمتیں اور نعمتوں کی دوسری قسم دائمی نعمتیں, جس میں انسان نہ تھکے, جس میں انسان پریشانی محسوس نہ کرے, جس میں انسان کو کوئی تکلف نہ ہو. وہ نعمتیں فنا پذیر ہیں, جنت کی نعمتیں لازوان ہیں. تو جنت میں جتنی بھی نعمتیں ملیں گی لازوال, ان کی تشریح لازوال, ان کا نعمت ہونا لازوال, ان کی طلب لازوال. دنیا کی ہر نعمت پانی, پانی غیر جاویدانی, غیر مسفر کرنے والی. طے ہو گئی بات. اگر طے ہو گئی بات تو بس ایک چنگا سب آپ سمے سر مجھے اجازت دے دے کہ بھائی نعمتوں کی دو قسمیں ہیں, ایک پانی نعمت اور ایک جاویدانی نعمت. اگر پانی نعمتوں کی تمنا ہے تو جیسے آئے ہو ویسے دنیا سے چلے جاؤ, نعمتیں ملتی رہیں گی. توجہ رہے. اگر پانی نعمتوں کی تمنا ہے تو جیسے آئے ویسے چلے جاؤ, نعمتیں تو ملی انہیں حاصل کرو. اور کرانا نعمتوں کا کوئی تصور نہیں ہے. اور اگر لازوال نعمتیں چاہیے تو جنت میں جانے کی تمنا کرو. اس لیے کہ جنت ہے لازوال نعمت, اور جنت تک جا نہیں سکتے جب تک کہ اعمال صالحہ نہ ہو. اس لیے اعمال صالحہ ہے نعمت, اور اعمال صالحہ مل نہیں سکتے جب تک کہ ہدایت نہ ہو. اس لیے ہدایت ہے نعمت. تقریر تمام ہو رہی. فقط ایک آیت کی سب کی نظر لے رہا ہوں. قرآن اور اطمان نعمت. اگر پانی نعمتیں چاہیے دنیا میں مت کرو, اور اگر لازوال نعمتیں چاہیے جنت کی تمنا کرو. جنت نعمت ہے, جنت تک جانے کے لیے ہمارے سارے ضروری ہے. اس لیے ہمارے سارے نعمت, ہمارے سارے مل کے پانے کے لیے ہدایت ضروری ہے. اس لیے ہدایت نعمت, اور ہدایت مل نہیں سکتی جب تک کہ حاضر نہ آئے. اس لیے حاضر نعمت. ہدایت پانے کے لیے حاضر عالم, ہدایت مل نہیں سکتی جب تک حاضر آ جائے. اس لیے حاضر نعمت. تو آپ نے ایک مول کو مان لیا کہ حاضر نعمت. بھائی ہماری کوئی آیت لڑائی تو نہیں سمجھ رہا. حاضر نعمت. اور اب قرآن نے آواز دی, بما فیکم من نعمت فمن اللہ. جتنی بھی نعمتیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو اگر حاضر نعمت آئے تو وہ بھی خدا سے آئے گا. اس لیے پورا ملے گا.
Amen.
آگے بڑھ جائیں گے اپنے موضوع کے راحت کی راہوں میں اور اپنے موضوع کے راستے میں, لیکن گفتگو اس مندر پر ختم ہو رہی ہے. بھائی نعمت دی, نعمت دی, ہدایت کی نعمت, اور ہدایت کی نعمت آئی خالی کے ذریعے, خالی نعمت ہے. اور قرآن کہے گا پورے لہر میں, وما بكم من نعمة فمن الله, جتنی بھی نعمتیں ہم نے دی ہیں وہ ہم نے دی ہیں, کسی اور نے نہیں دی. تو اگر حاضر نعمت ہے تو وہ بھی ادھر ہی آئے گا. یہی تو سبب ہے, یہ اقتدار اس لیے دے رہا تھا کہ میرے بچہ سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. یہی سبب ہے کہ جتنے بھی بلایا آئے, جتنے بھی مسائل آئے آنے محمد نے, ان مسائل میں سب قلم استعمال نہیں کیا, سب قلم استعمال کیا. شکر غلط ہے, صبر ہوتا ہے مصیبت پر, شکر ہوتا ہے نعمت پر. شکر ہوتا ہے نعمت پر. نگاہیں آل محمد کی ان درجات کو دیکھ رہی تھی جن درجات میں لازوال نعمتیں ملنے والی تھی. اب زبان آل محمد سے لفظ صبر نہیں آیا, لفظ شکر آیا. میں کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں, پرسوں ہی شب میں جب میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا تو چھوٹی سی روایت رکھی تھی, اور چاہ رہا ہوں کہ آج اس روایت کو ذرا سا تفصیل کے ساتھ رکھو تاکہ تھوڑا سا ہفتے مسائل بھی ادا ہو جائے. کچھ بریانی پیدا ہوا بچہ کئی ماہ سے سوسائٹ میں لگے ایک طرف, وہ بچہ رسول کی گروپ میں دیا گیا. گنی کو با کے کہا کہ میرے بچے کو میرے پاس لاؤ. اس کے سفید کپڑے میں لپیٹا, سفید پاٹے میں رسول جی بہت ملیا. رسول بچے کو دیکھ رہے ہیں, خوش ہیں, رسول کا چہرہ سنتا مارا ہے, خوشی ہے. اس سے میں جبریل آئے. اچھا بیٹی لیکن مجھے بھائی وہ بھی خوش ہے نا کہ باپ میرے دوسرے بیٹے کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. وہ تو ماں کی لفظ تھا نا. دوسرے دیکھیں جبریل آئے. آنے کے بعد پیغمبر کے گوشے آفت میں کچھ کہا پیغمبر نے کوٹی کو دیکھا کہ سرخ مٹی رکھی ہوئی, سرخ مٹی کو دیکھا اور پیغمبر نے دیکھ کیا گرنا شروع کیا. یہ روایت جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں ترمذی شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہے, اس کا تعلق ہمارے خطے سے نہیں ہے. عالم اسلام کی بڑی معتبر کتابیں ہیں, ان کے حوالے سے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں, پیغمبر نے گرنا شروع کیا. اب بیٹی کو دیکھ رہی ہے نا, ہاں بابا جان یہ آخر بات کیا ہے, ابھی تو نواسے کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے. اور ابھی آپ کی آنکھوں سے آنکھوں جاری ہو گئے, کہا بیٹی نہ پوچھ کے بہتر ہے. کہا بابا آپ کی بیٹی ہوں نا, کہا کھا گئی تو میری بیٹی ہے. کہا بابا آپ کو میرے ہاتھ کھا. مجھے بتا دو, مجھے بتا دے کیا آپ کے بیٹے کا سمسیا ہے. ابھی تو بلایا کہا کہ فاطمہ کا شانہ کھاو, علی نے شانہ کھاوا. پیغمبر نے پورے واقعات بیان کیے. بیٹی چیخے مار مار کے روتی رہی اور پھر یہ پوچھا, تفصیل بیان کرتا ہوں مجھے آگے جانا ہے, پھر یہ پوچھا کہ بابا یہ واقعہ کب ہوگا. ہاں بیٹی کیا بتاؤں, میں بھی نہیں ہوں گا, تو نہیں ہوگی, ابھی بھی نہیں ہوگا, حسن بھی نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا. ہاں بابا پھر میرے بیٹے تو رونے والا کون ہوگا. کہا گھبرا گھبرا, اللہ کون کو پیدا کرے گا, جس کے لوگ اس کے لوگوں کو روئیں گے. میں سے شکر کیا, اسی شکر تک لانا آپ کے سننے والے ہیں. سجدہ شکر کیا, شکر ہوتا ہے نعمت پر. یاد کرو نا سجدہ کی نگاہ میں نعمت ہے. سجدہ شکر کیا, کاغ رہا انہیں کرنا پہ تو بڑھاؤ آواز دی پیغمبر نے. آپ نے کہ ہتیا کر دیتا ہوں آواز دی پیغمبر نے, ان میں سلمہ بول رہا ہوں, ان میں سلمہ آئی وہ پوٹری جس میں سوکھ مٹی تھی, ان میں سلمہ کے ہاتھ میں دی. اور کبھی بھی اس مٹی کی حفاظت کرنا, اور اسے دیتے رہنا جس سے یہ بچی خوب ہو جائے. اس سے سمجھ لینا کہ میرا یہ نواسا تمہیں بول رہے ہیں. اچھا عمر اللہ میرا یہ نواسا عمر کلمہ نے اس پوٹلی کو لیا, اس سرخ مٹی کو ایک شیشی میں منتقل کیا, اس پر مہر لگائی, اپنے حجرے کے تاخ میں رکھی اور حضرت ام سلمہ کا دستور تھا کہ روزانہ صبح شام اس مٹی کو دیکھا کرتے. رسول دنیا سے گئے, واقعات بدلے, ام سلمہ کی سیرت نہ بدلی, یہاں تک کہ نواسا آیا ام سلمہ سے رخصت ہونے کے لیے. حسین آئے ام سلمہ کے رخصت ہونے کے لیے, اپنا گھر ام سلمہ کے دان کر دیا. نانی ہے نا بڑی دیر تک روتے رہے, جب گھر اٹھایا تو ام سلمہ نے کہا کہ بیٹے کہاں کا یاد ہے, اما کیا پوچھتی نانی اما کیا پوچھتی ہے, ابھی تو جا رہا ہو مکے کی طرف, کہا بیٹے کہیں نہیں جا, عراق نہ جانا, کہیں بھی جا عراق کی طرف نہ جانا, اس لیے کہ تیرے نانا مجھے بتا رہے ہیں کہ میری امت کے ہاتھ میں میرے بیٹے کو تین دن کا بھوکا پیاسا کہیں کرے گی اور بیٹے کا ہاتھ میں وہ مٹی رکھی ہوئی ہے. آج کہا نانی اما اگر اگر مقدر نہیں ہے تو کیا کروں, بس ان میں سنے اگر مقدر نہیں ہے تو کیا کروں, یہ کہہ کے خدا حافظ کیا چلے مکے آئے, مکے کو خدا حافظ کیا, آشور کا دن آیا, اصل آشور آئی, اصل آشور میں بھائی آپ نے کہہ دیا مسجد تمام ہو گئی, اب میں فقط باقی کو مکمل کر رہا ہوں. اصل آشور میں حضرت ام سلمہ نے مدینے میں رسول کو خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ جیبان کیا ہے, آج کا تو بالوں سے مٹی ہے, آنکھوں سے مٹی ہے, پیروں سے مٹی ہے, بھائی یاد اللہ مالا ہوگا اللہ کے رسول, اللہ کے رسول یہ آپ کا عالم کیا ہے, کیا ان میں سلمہ تمہیں کچھ نہیں معلوم, میرا نوازہ کرنا چل گیا میں نوازہ کرنا میں قتل ہو گیا, ان میں سلمہ گھبرا کے بیمار ہوئی, اب سے ٹھیک ہی بنے گا بنے گا انہیں سارا جو مارا ہے.
بیویوں نے پوچھا کیا ہے, اپنا حسین کی بیماری آ رہی ہے,